السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صحت عطا فرما رکھی ہے، زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے، اپنی عبادات اور اطاعات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ساری زندگی ہمیں اپنی بندگی کے سلیقے عطا فرماتے رہیں. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے شروع سے لے کر آخر تک اپنے بندوں کو یہی درس دیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، پرورش کرنے والا ہوں. اور جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اور اس پر یقین اور بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری مدد اس کے شامل حال رہے گی. بہت ہی بڑا مقام شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ کی پیدائش کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو پوری نسل انسانی کو اللہ پاک نے جو عالم ارواح میں جمع فرمایا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلے جمعے میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، تو ساری ارواح جب اللہ تبارک و تعالی کے رو برو حاضر تھی، پوری نسل انسانی کی ارواح کو اللہ پاک نے جمع فرمایا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک منظر دیکھا کہ آنے والی نسل انسانی کے اندر کچھ معذورین بھی ہیں. کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی معذور اور اپاہج ہے، کچھ خوبصورت ہیں تو کچھ بدصورت ہیں، کچھ ارواح خوشحال ہیں تو کچھ بدحال ہیں. تو ان میں تفاوت پایا، گھٹاؤ اور بڑھاؤ پایا، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربا حلا سویتا، آپ نے اپنی اس آنے والی مخلوق کو جو میری نسل بن کر آئے گی، اس نسل انسانی کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انی احببت ان اشکر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر بجا لایا جائے. اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دوں گا، سارے ہی حسین و جمیل ہوں، صحت مند ہوں، تن و من ہوں، مالدار ہوں، تو اس صورتحال میں اس نعمت کا احساس انہیں کہاں ہوگا؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں سے اپنے لیے شکر سنوں، اور اس کے لیے میں نے نظام رکھا. جس طرح ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں، اس میں فرق مراتب رکھا، تو فرمایا کہ میں نے بھی اپنی مخلوق کو مختلف درجات کے ساتھ رکھا. اس میں کچھ معذور بھی ہیں، کچھ عقل سے ہی بالکل شروع سے لے کر آخر تک ساری زندگی گزار کر جاتے ہیں، لیکن ان کی عقل استعمال میں نہیں آتی، عقل ناکارہ ہے. اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کی عقل سمجھ بوجھ ذہانت و ذکاوت اعلیٰ درجے کی، لیکن ظاہری اعضاء کے اندر کہیں کوئی معذوری ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اللہ پاک نے عیب رکھ دیا، تاکہ بے عیب لوگ اس عیب والے کو دیکھ کر دل سے میرا شکر بجا لائیں. اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر کون پہچانتا؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو عدل و انصاف کون پہچانتا؟ اگر غربت و افلاس، فقر و فاقہ نہ ہوتا تو مالداری کی قدر کہاں ہوتی؟ اسی طریقے سے اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون پہچانتا؟ بزدلی نہ ہوتی تو بہادری کون جانتا؟ بخل نہ ہوتا تو سخاوت کون پہچانتا. تو اللہ پاک نے اشیاء کے اندر ازداد رکھی ہیں, ہر اچھے کے ساتھ برا بھی رکھا ہے, اعلیٰ کے ساتھ ادنا بھی رکھا ہے تاکہ ادنا کو دیکھ کر اعلیٰ کی قدر معلوم ہو. یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یکلخت اچانک سر راہ اللہ کے سامنے سجدے میں بالکل سجدہ ریز ہو گئے. دیکھنے والے حیران ہوئے کہ آج بے موقع سر راہ آپ اچانک اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے. بعد میں پھر موقع پا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تو اچانک آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا کہ ہاں گزرتے گزرتے بالکل ایک پست قد والا, بالکل چھوٹے قد والا ایک انسان دکھائی دیا کہ جو عمر میں تو بڑا تھا لیکن قد چھوٹا رہ گیا. اس کو دیکھتے ہی میں نے اللہ کے بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا. یہ میرے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اچھے قد و خال کے اندر صحیح قد قامت کے ساتھ اور اچھی شکل و صورت کے اندر اللہ پاک نے مجھے وجود عطا فرمایا. اور پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ معذور بھی ہے, اس معذور ہونے کے ساتھ دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نعمتیں اللہ کی اس پر بھی متوجہ ہیں. اس کا سانس چل رہا ہے, اگر آنکھ نہیں ہے تو کان کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, وجود اس کا چل رہا ہے اور پورا نظام زندگی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا. کوئی اگر ایک نعمت سے محروم ہے تو سینکڑوں نعمتیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اس کو ملی ہوئی ہیں. بہت سی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا سمجھی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے اور کم ظرفی کی وجہ سے شکوے شکایت کرتا ہے, حالانکہ وہ موقع وہ مقام شکوے شکایت کا نہیں ہوتا. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں مسجد میں نماز کے لیے آئے اور چپل چور چپل لے گیا. معلوم ہوتا ہے کہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے, اللہ کے گھر سے اللہ کے نیک بندوں کی چپل کا چوری ہو جانا یہ پرانا معمول چلتا چلا آ رہا ہے, جس میں آج بھی مساجد کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود اس پر قابو نہیں ہو پاتا. اور اچھے خاصے معلومات کے مطابق ایسی ایسی صورتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بسا اوقات بالکل گھسی پیٹی چپل پہن کر آ گئے, جب چپل وہ ریٹائر ہونے کے قابل ہوئی اور جاتے وقت اپنی پسند کی چپل اٹھائی اور چلے گئے. ایسی بے احتیاطیاں بھی نظر آتی ہیں کہ ایک طرف نماز پڑھی ہے, اللہ کی عبادت انجام دی ہے اور دل کے اندر ایسا فطور اور ایسا چوری کا عزم کہ جاتے وقت اپنی پسند کی چپل اٹھائی اور چل دیے. باقاعدہ ٹوکا ایک دوست نے کہ جناب یہ چپل آپ کی نہیں, کہا اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر سے جو چپل چاہیں پہن جائیں. اپنے اسی مسجد کے ایک نمازی کے بارے میں ان کے محلے کے ایک پڑوسی نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ ہر جمعہ پڑھ لینے کے بعد باہر نکل کر فروٹ کے ٹھیلوں پر جو رش لگا ہوتا ہے تو پسند پسند کے فروٹ اٹھا کر دو تین شاپر بھر کے اس مجمع سے رش سے فائدہ اٹھا کر چپ چاپ کھسک جاتے ہیں. ہر جمعے کا یہ معمول ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں پھل فروٹ ہوشیاری کے ذریعے سے بغیر پیسے دیے نکل گیا ہے, لیکن معلوم نہیں کہ میں آگ کے انگارے خود اپنے لیے بھی اپنے بال بچوں کے لیے سمیٹ کر لے جا رہا ہوں. غرض یہ کہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ چپل چوری ہوئی, نکلے شکوہ پیدا ہوا کہ ربا تیری عبادت کے لیے آیا تھا چپل سے ہی محروم ہو گیا. تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ ایک شخص پر نظر پڑی کہ جس کا پیر ہی کٹا ہوا تھا, فوراً جھٹکا لگا اور جواب مل گیا اور فوراً توبہ کی, یا اللہ مجھے معاف کرنا, میری تو صرف چپل گئی ہے دوبارہ مل جائے گی, اس کا تو پیر ہی نہیں سرے سے جو ملنے والا بھی نہیں. اور توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی اور پھر جو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ جو مقام مقام شکر ہوا کرتا ہے, لیکن وہ اپنے شکوے شکایت کی وجہ سے اس مقام شکر کو مقام شکوہ بنا دیتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں تفاوت رکھے ہیں اور رنگ و نسل کے فرق رکھے ہیں, امیری اور غریبی رکھی ہے, صحت کے حوالے سے, شکل و صورت کے حوالے سے, طاقت و قوت کے اعتبار سے, کنبے خاندان اور گھرانوں کے مختصر اور مفصل ہونے کے اعتبار سے تفاوت رکھے ہیں, فرق مراتب رکھے ہیں, تاکہ اعلی ادنا کو دیکھ کر وہ ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے. اور انسان ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے, بعض دفعہ اپنی بے بسی پر, اپنی پریشانی کے اوپر زبان سے نہ صحیح لیکن دل کے اندر ایک شکوہ آ جاتا ہے, پریشانی کا اظہار الفاظ میں نہیں کرتا لیکن بے بسی کی وجہ سے بسا اوقات دل کے اندر تنگ دل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ مشکلات کے معاملات ہیں. تو اس کا علاج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی دل دماغ میں شکوہ شکایت آئے تو ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھ لیا کرو, اسی وقت دل کی گہرائی سے شکر نکلے گا کہ یا اللہ شکر ہے کہ ان سے تو نے مجھے اچھا رکھا. اور فرمایا دینی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ پر نظر رکھو کہ وہ ہم سے آگے ہیں, فاستبقوا الخیرات کا جذبہ تمہیں ملے گا. غرض یہ کہ ہمارے لیے قابل شکر مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا فرمائی, ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا. کبھی انسان موقع ہو تو حقیقتاً ورنہ چشم تصور سے انسان جائزہ لے. ابھی اس وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے شاہی دربار میں موجود ہیں, احکم الحاکمین کے دربار میں اکثر و بیشتر نہا دھو کر, نیا لباس پہن کر, خوشبو لگا کر, تیار ہو کر, بے فکری کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. عین اسی لمحے میں کتنے ہی اسپتال ہیں جہاں ایمرجنسی کا نفاذ ہے, کتنے ہی تھانے ہیں, کتنی ہی عدالتیں ہیں, کتنی جیل ہیں کہ جہاں کتنے ہی لوگ بے بسی کا شکار ہیں. گزرنے والا لمحہ, گزرنے والا وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ عافیت والوں کے اوپر عافیت کے ساتھ آیا ہوا ہے, اور انہی لمحات میں کسی پر قیامت ٹوٹتی ہے, مصیبت ٹوٹتی ہے, آزمائش کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں. تو مقام شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے, اسپتال کے کسی بستر پر نہیں لٹایا. ایمرجنسی میں انسان جا کر دیکھے, زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان کے دو دو سانس کس قدر قیمتی نظر آتے ہیں کہ سانس چل رہی ہے. اور جب صحت ملی ہوتی ہے تو وہی سانس, وہی زندگی, وہی شباب انسان اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگاتا ہوا ذرا سا نہیں جھجکتا. اسپتال ہیں, اسی طریقے سے جیل ہے. کبھی انسان چشم تصور سے دیکھے کہ آزادی کے ساتھ جینے والے کتنے انسان پرندوں کی طرح پنجروں کے اندر جکڑے ہوئے بند ہیں, اور ان میں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو بے قصور ہیں. ان کے پیچھے بھی ان کے معصوم بچے, ان کی نگاہیں منتظر, اس کی بیوی اس کے دیدار کو منتظر, اس کے بوڑھے ماں باپ اس کے انتظار میں. کتنے ہی بھوکے ایسے ہیں کہ جو دو وقت کے کھانے کے لیے ترسے ہوئے ہوں گے, اور یہاں اللہ پاک نے صبح شام کھانا عطا فرما رکھا ہے. تو ہر لمحہ, ہر موقع ایسا ہے کہ جس میں انسان اگر تقابل کر کے دیکھے کہ صحت ملی ہوئی ہے, ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے, عافیت ملی ہوئی ہے, آزادی ملی ہوئی ہے, کہ انسان جہاں چاہے گھومتا پھرے, اور پھر وطن کے حساب سے اللہ پاک نے آزاد ریاست عطا فرمائی ہے کہ آزادی کے ساتھ کلمہ شہادت, اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, کھلے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں. چھٹی صدی ہجری میں شہاب الدین غوری, جو غورستان کے بادشاہ تھے, ان کو اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے پیغام ملا تھا کہ ہندوستان کے سرزمین پر توجہ کرو اور وہاں چڑھائی کرو. اس وقت ہندوستان میں ایمان والوں کی حالت یہ تھی کہ جو کوئی اذان دیتا تھا اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی, اور اگر وہاں کوئی گائے ذبح کر لے پورے خاندان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. ایسے حالات ایمان والوں پر گزرے ہیں, اور امن و امان کی یہ جنت وطن عزیز جو اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جس میں انسان آزادانہ اسلام کے تمام احکامات پر ڈنکے کی چوٹ پر عمل کرتا ہے, تو یہ قابل شکر مقام ہے. آزادی ہے, کوئی بندشیں, رکاوٹیں, کوئی قانونی جکڑ بندیاں نہیں ہیں. بسا اوقات انسان کمانے کے لیے باہر ملکوں کے سفر کرتا ہے, وہاں کے قوانین اور نظام میں جب جا کر انسان جکڑتا ہے, اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے بال بچوں کی طرف سفر بھی نہیں کر پاتا, کاغذات اس کے ہاتھ میں نہیں, بالکل جکڑا ہوا ہے, پاؤں میں بیڑیاں نہ ہونے کے باوجود بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, کہنے میں انسان ہے لیکن گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. ایسی آزاد زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ چہکتے مہکتے دمکتے انسان اپنے وطن میں اپنے شہر میں جہاں دل چاہے آزادی کے ساتھ گھومے پھرے. یہ مقام شکر ہے. نعمتوں کی فراوانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ آئیں گے, یہ اللہ پاک نے نظام رکھا ہے تاکہ نعمتوں کی قدردانی ہو. ایک ہی انسان ہے, ایک وقت میں نعمتوں کی ریل پیل اس کے پاس ہوتی ہے, دوسرے زمانے کے اندر وہی نعمتیں اس سے لے لی جاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح لفظوں میں فرما دیا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. سمندر کے اندر جس طرح مد و جزر ہیں, لہریں اور موجیں بڑھتی ہیں تو کبھی کبھی بالکل کنارے کو عبور کر جاتی ہیں, کبھی کبھی سمندر پیچھے ہٹتا ہے تو دور تک خشکی دکھائی دیتی ہے. انسان کے حالات بھی اسی طرح مد و جزر کا شکار ہیں. صحت کبھی اپنے عروج پر ہے, کبھی تنزل پر ہے. مالداری کبھی اپنے عروج پر ہے, فراخی ہے, کبھی کبھی تنگ دستی ہے, قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. کبھی کبھی خوش و خرم ہے, حشاش اور بشاش ہے, کبھی صدمات کا پہاڑ اس پر ٹوٹا ہوا ہے. یہ حالات انسان پر آتے ہیں خود اس کے سنبھلنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے کہ نعمتوں کی ریل پیل ہو, فراوانی ہو, کشادگی اور آسائشیں ہوں, مقام شکر ہے. آزمائش اور امتحانات ہوں, مقام صبر ہے. فرمایا کہ مومن کے تو دونوں حال میں مزے ہیں, نعمت ملتی ہے, شکر کر کے کماتا ہے, لوٹتا اور سمیٹتا ہے. آزمائش آ جاتی ہے, صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے, صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے. اور صبر کا تو وہ انعام ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, فرمایا کہ مصیبت کے وقت جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے جب کسی بندہ مومن کا کوئی قریبی عزیز انتقال کرتا ہے, جیسے والد کا انتقال ہوا, والدہ کا انتقال ہوا, خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا, بھائی کا, بیوی کا, شوہر کا, یہ رشتے ہیں جو ایک کے بعد دیگرے اپنے اپنے وقت آنے پر جاتے ہیں اور دنیا والوں کے لیے وہی داغ مفارقت بن جاتے ہیں. فرمایا کہ جب کبھی اپنے کسی عزیز اور قریب کے انتقال کے وقت کہ جو چلا گیا, ظاہر ہے کہ والد کا سایہ جب سر سے اٹھا تو اس کا کوئی بدل نہیں, نعم البدل نہیں, متبادل نہیں. والدہ کا سایہ جب سر سے اٹھا اس کا کوئی متبادل نہیں. لیکن کتنا پیارا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, فرمایا کہ جو کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کے انتقال پر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صبر کرنے کے بدلے میں اپنے فضل و کرم سے اس کا تدارک فرما دیتے ہیں کہ وہاں جو خلا پیدا ہوا تھا, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, بیوی ہے دنیا سے رخصت ہوئی, بیوی کے لیے شوہر رخصت ہوا, اولاد میں سے کوئی داغ مفارقت دے گیا, تو فرمایا کہ صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا اللہ پاک اس خلا کو اپنے فضل و کرم سے بھر دیتے ہیں کہ انسان اس خلا کو پھر محسوس نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی تو ہمہ وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس میں آپ نے اپنی امت کی انفرادی شخصیت کی تربیت پر زور دیا ہے, معاشرے کے افراد کو بنایا ہے, گھر جتنا ہی قیمتی ہو, ٹاٹ باٹ والا ہو اور شیش محل کیوں نہ ہو, اس کے اسباب لاکھوں کروڑوں کی حیثیت کیوں نہ رکھتے ہوں, لیکن گھر والے اگر بد مزاج ہوں, بد اخلاق ہوں, کڑوے ہوں, تو وہ شیش محل نما گھر بھی جہنم ہے. اور اگر گھر سیدھا سادہ ہے لیکن گھر والے اخلاق کا پیکر ہیں, بے لوس محبتوں سے سرشار ہیں, تو وہی سیدھا سادہ گھر جنت ہے. ادارے کے ادارے, بڑے بڑے ادارے, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں کیوں نہ ہوں, بڑے بڑے اسپتال کیوں نہ ہوں, ہائی فائی لیول کے وہاں پر مشینریز موجود ہوں, اور اداروں کے اندر سہولیات کے حوالے سے اسباب سارے موجود ہوں, لیکن جو کارندے ہیں, جو عملے کے افراد ہیں, بدترین درجے کے خائن ہوں, بدماش ہوں, لٹیرے ہوں, تو وہ ادارہ ناکام ہے. معاشرے کا بھی حال یہی ہے کہ جتنا دیکھنے میں ترقی یافتہ معاشرہ دکھائی دیتا ہو, اس معاشرے کے افراد اگر وہ حسن اخلاق کا پیکر ہیں, سیرت نبوی سے اپنے سینوں کو آراستہ کیے ہوئے ہیں, تو وہ سادہ معاشرہ بھی جنت ہے. اور اگر جتنا بھی ترقی یافتہ معاشرہ کیوں نہ ہو, لیکن اندرون خانہ اس میں گناہوں کی دلدل ہو, ظلم و تشدد ہو, اور وہاں ہر قسم کی خرافات کو جنم دیا جاتا ہو, تو وہ سنہری دیکھنے میں سونے کا پنجرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت اپنی امت کی انفرادی شخصیت کی تعمیر پر ہوئی ہے کہ جب فرد اچھا بن جائے گا تو اس کا گھر بھی جنت، اس کا ادارہ بھی جنت، اس کا معاشرہ بھی جنت. اللہ پاک نے بھی یہی سبق ہمیں سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا. آخرت کی پوری زندگی کا دار و مدار، اس کی صلاح اور فلاح کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے. اب دنیا کی زندگی اگر انسان نے اچھی گزاری اور یہاں کی ساری محنت اور فکر آخرت کی طرف متوجہ ہو کر ہوئی تو آخرت اس کی سنور گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ آخرت کو فراموش کر کے ساری محنت اور تھکن وہ اسی دنیا کے اسباب کے دائرے میں گھومتی رہی تو بے شک دنیا ظاہری ٹیپ ٹاپ کے اعتبار سے تو سجی بنی دکھائی دے گی، لیکن اندرون خانہ وہ جہنم ہو، جہنم ہی کی مثال بنے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سادہ زندگی، سادہ لباس پوشاک، اور اس سادگی کے اندر دنیا کو بھی اپنی جنت بنا گئے. ایسے چین اور سکون کے ساتھ جی کر اطمینان کے ساتھ ہنستے مسکراتے یہاں سے واپس گئے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی غلامیت، اور پھر غلامیت کے بعد جب ایمان سے سرفراز ہوئے پھر ظلم کی چکی میں پسے ہیں. حقیقتاً جس کو کہا جاتا ہے ظلم کی چکی کے نیچے مکہ مکرمہ کے پتھریلے سنگریزے اور اوپر بھاری پتھر، واقعتاً یہ چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے اور پاؤں میں رسی باندھ کر نوجوانوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ گھسیٹتے پوری کمر ادھڑ جاتی. اس قدر نشان حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر آخر وقت تک نشانات چھپے رہے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی. لیکن وہ غلام کہ جنہوں نے اسلام کا سر تاج اپنے سر پر سجایا اور سادہ زندگی گزاری، تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، میرا یار بے مثال ہے. ایسی سادگی کے ساتھ ہمارے یہ محبوب شخصیات زندگی گزار کر گئی ہیں کہ جب مرض الموت تھا، قریب الوفات تھے، خوشی خوشی ایک جملہ گنگنانے لگے، غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبا، غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبا. بیوی کی ادھر حالت دیگر گو ہے، رو رہی ہیں، اپنے صدمے کا اظہار کر رہی ہیں کہ میرا سر کا تاج وہ مجھ سے بچھڑ رہا ہے، اور ادھر غلام کا عالم یہ ہے کل ہماری ملاقات ہونے والی ہے دوستوں سے، کل ہماری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ہونے والی ہے. ایسے مست و مگن، خوش باش اس صداؤں کو لگا کر مست و مگن ہے کہ ساری زندگی چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، تو اطمینان اور چین اور سکون کے ساتھ اس موت کا جشن منا رہے ہیں کہ کل اس موت کے پل سے گزر کر محبوب سے ملاقات کا شرف نصیب ہونے والا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور دراز کے علاقے سے سفر کرتے 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 فرماتے ہیں، میں نو عمر لڑکا تھا، 12-14-15 سال کے، فرماتے ہیں کہ میرا والد اپنے علاقے کے سردار تھے، مجھے شہزادیوں کی طرح پالتے تھے، لڑکے تھے لیکن فرمایا کہ میری پرورش بود و باش ایسے ہوتی جیسے کوئی نوخیز اور جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، اس طرح میرا تحفظ کیا جاتا اور میری پرورش کی جا رہی تھی. اللہ پاک نے دل کے اندر حق کا بیج بو دیا تھا، حق کی تلاش میں نکلے. اس زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، حق کی تلاش میں نکلے، جو عیسائی علماء تھے، راہبین تھے، ان کی خدمت میں پہنچے اور متاثر ہوئے، حق قبول کیا. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، ہوتے 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 کہاں کہاں ہوتے ہوتے آخر کار مدینہ طیبہ غلام بن کر پہنچے تھے، اور منتظر تھے آخری جو راہب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے، تمہارا موقع ہو تو سرزمین حجاز میں پہنچنا، اور وہاں نخلستان کی ایک زمین ہے جو دار الحجرہ ان کی بنے گی، وہ پوری نشانیاں بتا دی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غلام بنا کر وہاں پہنچا دیے گئے، مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے باغ کے اندر غلام بن کر مالک بن کر کام کرتے تھے، درخت پر چڑھے ہوئے کھجورے توڑ رہے تھے کہ نیچے آقا اپنے ٹھاٹ باٹ سے تخت پر براجمان تھا، تو اس کا کوئی چچا زاد بھائی آیا اور بتایا کہ مدینہ منورہ میں، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، کہ ہمارے شہر کے اندر ایک نو وارد شخص آیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہے. یہ تو اسی تلاش میں نکلے تھے، کان میں جب بات پڑی کہ وہ آخری شخصیت آخری پیغمبر ان کے آنے کی خبر یہ لایا ہے سنا رہا ہے اور یہ دونوں آپس میں سرگوشی کر رہے تھے. اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے آئے پہنچے کہاں کیا بتایا تم نے. وہ جو آقا تھا یہودی اس نے لاتے گھوسے مکے مار کر آپ کو بہت لہو لہان کیا کہ تو ہمارا غلام ہو کہ ہم بڑوں کی باتوں میں مداخلت کرتا ہے. دھتکار کر بھگا دیا لیکن کان میں وہ رس گھلی آواز پڑ چکی تھی کہ نبی آخر الزمان شہر میں آ چکے ہیں. جو وقفہ ہوتا ہوگا غلاموں کا اپنے سستانے کے لیے اس وقفے کے اندر کھجوروں کا خوشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پہنچے اور جا کر آپ کو پا لیا اور پانے کے بعد وہ کھجوریں پیش کی کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تین علامات بتائی تھی راہبوں نے کہ آپ صدقہ قبول کریں گے استعمال نہیں فرمائیں گے, ہدیہ قبول کریں گے استعمال کریں گے, اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار ہوگا اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. تو علامات جانچنے کے لیے کھجور لے گئے صدقے کی نیت سے, آپ نے قبول فرمائی اپنے صحابہ میں بانٹ دی, ایک دانہ بھی استعمال نہ فرمایا. پھر دوسرا کے وقت ملا فرصت ملی پھر کھجوریں لے کر گئے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. خود سب سے پہلے آپ نے تناول فرمائی اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرمائی. تیسرا کے پھر ایک موقع تھا پھر وقفہ ملا تو جب پہنچے آپ کی خدمت میں تو آپ کسی جنازے کی تدفین کے اندر قبرستان میں موجود تھے. تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے. اب نو وارد ہیں, ایک دفعہ آئے دوسرا کے آئے کھجورے لائے تیسرا کے جب آئے اب وہ تیسری علامت باقی تھی. تو یہ اچک اچک کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کے کندھوں پر نظر پڑ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, سارا مجمع پوری امت آپ پر قربان کہ آپ نے بھاپ لیا کہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے بنفس نفیس اپنی چادر نیچے ڈھلکا دی. اپنی چادر کو جب نیچے سرکایا تو وہ کبوتر کے انڈے کے سائز کے برابر وہ مہر نبوت اس کا دیدار حضرت سلمان فارسی نے کیا اور آگے بڑھ کر اس کو چوم لیا اور لپٹ گئے اور پھر اپنا پورا قصہ اور واقعہ سنایا کہ اے رسول اللہ سالہ سال پہلے میں حق کی تلاش میں نکلا تھا اور ہوتے ہوتے آج میں اپنی مراد کو پہنچ چکا ہوں. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی, رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا, پورا شاہی خاندان تھا, کر و فر تھے, ٹھاٹ باٹ تھے. محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا, جو تم چاہتے تھے وہی بات کر لی. نہ منزل ہے اپنی نہ کوئی ٹھکانہ, کہیں دن گزارا کہیں رات کر لی. محبت کی کھیتی کو جب خشک پایا تو رو رو کے آنکھوں نے برسات کر لی. محبت جب سچی ہوتی ہے, طلب اور تڑپ جب سچی ہوتی ہے, اللہ پاک مقصود عطا فرما دیتے ہیں. ایمان لائے اسلام لائے پورے خاندان سے کٹے ہوئے تھے, اعزاز اور انعام کیا ملا؟ فرمایا سلمان ہمارے گھرانے کے ایک افراد ہیں, سلمان ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہیں, آپ نے ان کو اپنے گھرانے میں داخل اور شامل فرما لیا. ایسی بڑی بڑی عزتیں پائی ہیں سادہ لوگوں نے اور آخرت کے مرتبہ اور مقام تو وہ بلند و بالا ہیں کہ جو اللہ پاک نے اس امت کے لیے بڑی شان بان کے ساتھ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. قدردانی کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ایمان اسلام عطا فرمایا, صاحب ایمان صاحب اسلام بنایا اور ایک ایسا پاکیزہ مقدس اور مبارک ملک عطا فرمایا جہاں مساجد ہی مساجد, اذانوں کے وقت کیسی صدایں بلند ہوتی ہیں, بساؤں کا باہر ممالک کے آنے والے جو قدردان ہوتے ہیں عش کرتے ہیں کہ یہ آوازیں باہر ملکوں میں سننے کو نہیں ملتی. فجر کا وقت ہو اور مغرب کا وقت ہو, جب ایک ساتھ اذانیں بلند ہوتی ہیں, انسان کہیں کسی اونچی چھت کے اوپر کھڑا ہو, اس قدر ایمان افروز منظر ہوتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے اللہ کی کبریائی کے صدایں بلند ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی قیامت تک حفاظت رکھے, اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے اور ہم تمام کے تمام ہم وطنوں کو اللہ پاک قدردانی نصیب فرمائے, شکر گزاری نصیب فرمائے اور اپنی وفاداری نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو مستحضر رکھ کر ہر نعمت کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے شیخ کا, فرماتے ہیں کہ ہر روز نیا لباس پہنتے تھے. ایک محبت والے اللہ پاک نے ان کو دیے تھے کہ سال کے پورے ایام کے اعتبار سے وہ جوڑا مہیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت اپنے اس وجود کو پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت سمجھتے تھے, جس طرح کسی کو مفت میں گاڑی دے دی جائے تو وہ قدردان ہو, اس گاڑی کو چمکا کے رکھتا ہے صاف ستھرا, روزانہ صبح اٹھ کر اس کی دھلائی صفائی دیکھ بھال پھر اس کو استعمال کرتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت اپنے اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمت سمجھ کر اس کو سنوار کے رکھتے تھے, بہت اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اللہ پاک نے وجود انسانی عطا فرمایا ہے, کوئی لال بیگ, مچھر, چھپکری, کھٹمل, کوئی موزی جانور, سانپ, بچھو نہیں بنایا. یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی سر سے پاؤں تک, اس کے ایک ایک عضو کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آنکھوں کی, کان کی, زبان کی, اعضاء اور جوارح کی حفاظت, اور اللہ کی اس نعمت کو صحیح معنوں میں اس کی عبادت اور بندگی کے اندر لگانے والا ہی کامیاب اور کامران ہے. دن دگنی رات چگنی ترقیاں پاتا ہے, پھر نعمتوں میں اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قدردان رکھے, نا قدری سے نا شکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.